نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اکثر حصہ سورہ یوسف کا ہے، کچھ حصہ سورہ ہود کا بھی ہے ابتدا میں، اور آخر میں سورہ رات کے دو رکوع ہیں. ابتدا میں اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں قوم ہود کا ذکر کیا ہے، قوم سمود کا کیا ہے، اور یہ دونوں قومیں ایسی تھیں کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ ڈیل ڈول والے. اللہ رب العزت نے انہیں قوتیں بھی عطا فرمائی تھیں. آج بھی سعودی عرب میں مدائن صالح اگر کسی کا جانا ہو تو ان لوگوں نے اس وقت جو مکانات بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں. ان میں سے بعض پہاڑوں کو کاٹ کر کس طرح سے محلات تعمیر کیے، اس زمانے میں بھی ان کو سوچے تو آدمی کو دانتوں تلے پسینہ آ جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں جب بہت زیادہ مشینیں نہیں تھیں، بہت زیادہ انجینئرنگ نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے جس طرح سے مکانوں کو ڈیزائن کیا ہے تو وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. مدائن صالح سعودی عرب میں آج بھی وہ مکانات موجود ہیں. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام ان قوموں کی طرف بھیجے، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ایک اونٹنی بھی ایک پتھر سے نکالی، لیکن اس قوم نے نہ ماننا تھا نہ مانا، بلکہ اس اونٹنی کے دشمن ہو گئے. نتیجتاً اس اونٹنی کو دو عورتوں کے کہنے پر قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب سر پہ آ گیا اور بالآخر اس قوم کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ ان کے پاس جب خوشخبری لے کر فرشتے آئے تو انہیں اس پر حیرت ہوئی کہ وہ جس عمر کو پہنچ گئے تھے کیا اس عمر میں ان کی اولاد ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ ان کی عورت وامرأته قائمۃ فضحکت، وہ ہنسنے لگیں. اللہ تعالیٰ نے فبشرناها بإسحاق، اللہ نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ تمہیں اولاد ہوگی اور اسحاق ہوں گے. اس وقت انہوں نے حیرت سے کہا کہ یا ویلتا انا الید وانا عجوز، افسوس میں اتنی بوڑھی بانج عورت اور یہ میرے شوہر بعلی شیخہ، میرے شوہر جو ہیں بالکل بوڑھے ہو چکے، 100 سال کی عمر تھی. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات. اللہ نے فرمایا قالوا تعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ تعالی کے امر سے تعجب کرتے ہو، اللہ کے لیے کیا مشکل کام. بہرحال اللہ تعالی نے انہیں حسب وعدہ اولاد سے نوازا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے جو بدمستیوں میں مگن تھے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. چونکہ کام الٹے کرتے تھے اس لیے جو سزا کی دی گئی وہ بھی کام کے مطابق تھی، کہ ان کی بستیوں کو فرشتوں نے اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور پوری کی پوری زمین کو اوپر آسمانوں تک لے گئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے بستیوں کے کتے کے بھونکنے کی آوازیں وہاں سنی اور وہاں سے لے جا کے اس بستی کو الٹا پٹک دیا. اس طرح سے تباہ و برباد اس قوم کو کر دیا. اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں کیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے جن کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا اور ان کی قوم کم ناپنے اور تولنے میں مبتلا تھی، یعنی کم تولتی تھی کم ناپتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا. اگر ہم ان تمام قوموں کا جائزہ لیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہر قوم میں کچھ برائیاں تھیں، کسی میں ایک برائی تھی، کسی میں دو برائیاں تھیں، کسی میں شاید اس سے زیادہ ہوں، لیکن ان دو تین برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ فرما دیا کرتے تھے. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو شاید وہ سارے مجموعہ جو برائیاں تھیں وہ آج ہماری قوم میں ہیں، وہ سب کے سب برائیاں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعاؤں کا پہرا نہ ہوتا تو شاید کب کا اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانیے کہ آپ کی دعائیں کام کر رہی ہیں، ورنہ بات یہ ہے کہ تباہی میں ہم نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، اس لیے کہ وہ ساری خرابیاں، وہ ساری کوتاہیاں جو پچھلی قوموں میں تھیں وہ آج ہم میں ہیں. قرآن مجید ان کو ببانگ دہل بیان کر رہا ہے، لیکن ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں اور اس کو پڑھیں اور پھر اس سے عبرت حاصل کریں. اور اگر ہم میں وہ خرابیاں کوتاہیاں ہیں تو ہم ان سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی فکر کریں، کیونکہ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم انہیں سن کر عبرت حاصل کر لیں کہ فلاں قوم میں یہ خرابی تھی اللہ نے تباہ کر دیا، فلاں قوم میں یہ برائی تھی اللہ نے تباہ کر دیا. تو بھائی سوچیں ہم کہ خدا نہ کرے ہم میں تو وہ برائی نہیں، ہمیں ہم کو اللہ رب العزت کے رشتہ دار تو نہیں ہیں کہ ہم وہ کام کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمارا بھی مواخذہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں چھوڑ رکھا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں عذاب آتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں گے تو یقیناً اس سے عبرت حاصل کر لیں گے، لیکن اگر ہم نے اپنی آنکھیں بند رکھیں تو پھر کتنا بھی عذاب آ جائے، اگر کوئی شخص عبرت حاصل نہ کرنا چاہے تو اس قوم کو اللہ کے سوا پھر کون سمجھا سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے سورت کو ختم فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختلف باتیں ہیں، یہاں پر احکام ہیں. پورے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی قصہ تسلسل کے ساتھ اللہ نے بیان نہیں کیا، بلکہ حسب ضرورت جہاں جس چیز کا موقع ہوا اس کو بیان کر دیا. یہ بتانے کے لیے کہ قرآن مجید کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے جہاں کہیں کوئی عبرت کی بات ہوتی ہے کہ جہاں لوگوں کے لیے عبرت کی کوئی بات ہو اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی بات کو دہرانا ہوتا ہے تو دہرا بھی دیتے ہیں. اس لیے پورے قرآن مجید میں کوئی تفصیلی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا سوائے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بیان کیا ہے تو یقیناً جہاں ضرورت تھی وہاں اس کو بیان کیا، اور جہاں بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی تھی اس چیز کو چھوڑ دیا. جس میں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ نہ تو طوالت ہونی چاہیے بہت، نہ بالکل اختصار ہونا چاہیے، بلکہ ضرورت جہاں جس چیز کی ہو اس کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے. تو اس سورہ ہود کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کیا ہے. اس سورت کا نام ہی سورہ یوسف ہے، چونکہ اس میں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس قرآن مجید کو ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. چونکہ قرآن مجید اہل عرب پر نازل ہوا، ان کی زبان مادری عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اور جب خود سمجھ لیں گے تو اوروں کو سمجھا بھی سکیں گے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قصہ ایک بیان کرتے ہیں جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن مجید میں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یہاں سے شروع کیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بیان کیا. بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دو بھائی ایک ماں سے تھے اور دس بھائی دوسری ماں سے تھے. تو دس بھائی جس ماں سے تھے اس ماں کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، انہوں نے اپنی سالی یعنی ان کی بچوں کی خالہ، ان سے نکاح کر لیا جب وہ پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس اعتبار سے وہ ان کے نکاح میں آ گئیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دونوں بھائی دوسری ماں سے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ ایک ہی تھا، مائیں دو تھیں، دس بھائی ایک ماں سے تھے اور دو بھائی ایک ماں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال سے نوازا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا معراج کے موقع پر، اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی حسن دنیا میں دیا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا حسن جو ہے اس پوری دنیا کو دیا. اور خود اللہ رب العزت 99 درجے زیادہ حسین ہے، اور قیامت کے دن یہ جو ایک درجہ ہے یہ بھی واپس چلا جائے گا. اس اعتبار سے اللہ رب العزت کا حسن و جمال جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہو، اسی لیے کوئی شخص اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو بہرحال یہاں پر یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا کہ اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اے میرے والد ماجد، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، وہ شمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب دیکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو فرمایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوی، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے لیے سازشیں شروع کر دیں گے، مکر و فریب کریں گے. وجہ کیا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، جس آدمی میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں تو اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے تمہیں چونکہ اضافی خوبیوں سے نوازا ہے تو اس لیے ان کے دل میں تمہارے لیے کدورت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ تم سے دشمنی کرنے پر تل جائیں گے. لگتا ایسا ہے کہ حضرت یوسف کے اس خواب کی خبر بھائیوں کو ہو گئی کسی نہ کسی طرح سے، جیسا کہ اگلا واقعہ اسی سبب سے پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا فرما دیا. ہر آدمی خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا، اور پھر خواب بھی ہر اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی تعبیر بیان کی جائے. آج تو ہم جو بھی خواب دیکھ لیں صبح پہنچے ہوئے ہوتے ہیں یہ خواب دیکھا ہے، حالانکہ ہر خواب اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو پوچھا جائے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خواب ایسا آدمی دیکھے کہ جو اچھا ہے بظاہر، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوبی مانگ لے کہ یا اللہ اس میں جو خوبیاں ہیں خیر ہیں مجھے عطا فرما دے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی خواب بہت ہی برا دیکھا ہے، بظاہر اپنے آپ کو بری شکل میں دیکھا، بری حالت میں دیکھا، یا اپنے عزیز رشتہ داروں میں سے کسی کو بری حالت میں دیکھا، یا خواب میں آپ کو ڈر اور خوف محسوس ہوا، تو ایسی صورت میں آدمی خواب سے جب اٹھے، اٹھ کر فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے کہ یا اللہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، لیکن اس میں جتنی اچھائیاں ہیں وہ میں آپ سے مانگتا ہوں، جتنی برائیاں ہیں ان سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اپنے فضل و کرم سے اس کی اچھائیاں عطا فرما دیجئے، برائیوں سے مجھے بچا لیجئے، بس بے فکر ہو جائیے پھر. اور ہر آدمی کو اپنا خواب سناتے نہ پھرو، خواب اسی کو سنانا چاہیے جو تو آپ کا یا تو خیر خواہ ہو یا کوئی عالم ہو صحیح، جس کو علم ہو خواب کا، تعبیر جانتا ہو، ورنہ نیک آدمی سے کہے، اور ورنہ خاموش رہے. آدمی ہر ایک سے خواب بیان کرتا ہے، بعض اوقات دوسرا آدمی فوراً کوئی نہ کوئی بات زبان سے کہہ دیتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جو بات وہ کہہ دی اس نے تعبیر ویسی ہو جاتی ہے. اس لیے ایسے خوابوں سے بچنا چاہیے کہ اگر دیکھ لے تو اس کو ہر ایک سے بیان نہ کیا جائے، اس سے بچنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کوشش میں تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح اپنے ساتھ شکار پر لے کر جائیں اور وہاں ان کو قتل کر دیں. اور یہ قتل کی خواہش دل میں شیطان نے پیدا کی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب محبت کرتے تھے. بعض اوقات فطری طور پر باپ کی محبت کسی ایک اولاد کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اولاد کے درمیان عدل کرے انسان، انصاف سے کام لے، لیکن پھر بھی دلی طور پر کسی سے محبت زیادہ ہو سکتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب کو محبت بہت تھی، اور یہ بات ان کے بھائیوں کو بہت ناگوار گزرتی تھی. چنانچہ آپس میں مشورہ کیا کہ کیا بات ہے، ہمارے والد ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کیوں نہ حضرت یوسف کو جدا کر دیا جائے، باپ کے سامنے جب یہ نہیں ہوں گے تو لازمی طور پر ہماری طرف توجہ کریں گے. اس لیے انہوں نے پلان بنایا، شیطان نے اس پلان میں ان کی مدد کی۔ بہرحال کسی نہ کسی بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بنا دیا۔ اقتلوا یوسف و ابی اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم فتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھائی کو قتل کر دیں گے یا کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ کر آ جائیں گے جہاں سے واپس نہ آ سکے، اور اس کے بعد پھر نیک بن جائیں گے آگے، یعنی توبہ کر لیں گے۔ ہمیں بھی شیطان یہ بات سکھاتا ہے کہ میاں یہ گناہ کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا۔ یہ آج تک یہ داو چل رہا ہے شیطان کا، چنانچہ وہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے توبہ کر لیں گے، اللہ میاں بڑا غفور الرحیم، وہ بڑا نقطہ نواز۔ پھر بعض اوقات توبہ کا موقع ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا۔ بہرحال ان 10 بھائیوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا کیا جائے، اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ ارسلوا معنا غدا یرتع ویلا وانا له لحافظون۔ پہلے تو یہ کہا کہ ہمارے والد آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے بھی انہوں نے درخواست کی تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، لیکن اس دفعہ کچھ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ساتھ میں سبب بتا دیا کہ میں جو نہیں بھیجتا اس کا سبب کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ انی لیحزنونی ان تذهبوا بہ، مجھ سے وہ جدا ہو جائے گا، میری نظروں سے دور ہو جائے گا، اس کا مجھے یہ بات مجھے غم میں ڈال دیتی ہے، اور ساتھ میں خوف بھی ہے، واخاف و ایاں اکلوا ذئب، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ اس سے پتا چلا کہ کنعان میں بھیڑیے بہت تھے، اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ 10 بھیڑیے مل کر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ پھر ان 10 بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیے نے حضرت یوسف کو ان سے چھڑا لیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ زمین میں غائب ہو گئے۔ تو چند دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا، اور یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سمجھتے تھے غالباً کہ ان 10 سے مراد یہ 10 بھائی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھائی ایسا ہوگا جو سبب بن جائے گا یعقوب یوسف علیہ السلام کی جان بچانے کا، تو اس وجہ سے وہ ان کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے، اور زبان سے یہ بات کھلم کھلا کہہ نہیں سکتے تھے کہ اب تک تو صرف دل میں ہی دشمنی تھی، اگر زبانی کہہ دیں گے زبان سے کھلم کھلا تو اور دشمنی ہو جائے گی، تو اگر ابھی چھوڑ بھی دیں گے تو بعد میں قتل کر دیں گے۔ بہرحال پھر بھی اس دفعہ انہوں نے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے البتہ یہ کہا کہ لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اے ہمارے والد محترم، اگر اس بھائی کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم 10 آدمی ہیں، 10 آدمیوں کے ہوتے ہوئے تو لعنت ہے ہم پر، پھر توف ہے ہم پر۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیج دیا، باپ کے سامنے تو کاندھے پر بٹھا لیا، اور کبھی ایک بھائی بٹھاتا تھا کبھی دوسرا بھائی بٹھاتا تھا، کہ جیسے اس سے زیادہ محبت کسی کو نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دور تک دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، بھائیوں نے بھی پلٹ کے دیکھا کہ اب باپ نظر نہیں آ رہے، تو بھائی کو اٹھا کے زمین میں پٹک دیا۔ اب وہ چھوٹا تھا بچہ، زیادہ عمر نہیں تھی، 7-8 سال سے زیادہ۔ اب کبھی ایک بھائی کی طرف جائے تو وہ دوسرے کی طرف، دوسرے کی طرف جائے تو تیسرے کی طرف۔ آخر بڑے بھائی یہودا کے پاس آئے اور کہا کہ باپ نے آپ کو چلتے ہوئے نصیحت بھی کی تھی، اور کچھ حق بنتا ہے میرا آپ پر، مجھے ان سے بچاؤ۔ اللہ نے اس کے دل میں کچھ محبت ڈال دی اور کہا کہ بھائی میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور بعد میں یہ کہا کہ دیکھو اس کو قتل نہ کرو، تمہارا مقصد باپ سے دور کرنا ہے تو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، تو اس میں چونکہ پانی تو ہوگا نہیں، ممکن ہے اس میں کوئی سانپ ہو بچھو ہو اور وہ اس کو کاٹ لے تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور بالفرض اگر کوئی قافلہ یہاں سے آ گیا گزرا اور وہ انہوں نے آ کر ڈول ڈالا اس میں نکل بھی آئے، وہ اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے، ہم نگرانی کرتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے تاکہ پلٹ کر گھر نہ آ جائیں۔ تو بہرحال اس پر سارے بھائی راضی ہو گئے، اور بالآخر انہوں نے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور اس کا طریقہ یہ کیا کہ کنویں ڈول میں بٹھا کے ہاتھ باندھ دیے، اور اس کے بعد اس رسی کو درمیان سے کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا, جنہوں نے آ کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا تھاما, اور وہاں ایک اندر ایک چٹان تھی, پتھر تھا, اس پر ان کو بٹھا دیا اور پھر خود تشریف لے گئے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واوحینا الیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ لتنبینہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون, آج جو بھائی تمہیں قتل کر رہے ہیں, تمہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اس بات کی اطلاع ان کو دو گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, لیکن وہم لا یشعرون, انہیں پتہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقام عطا فرمانے والے ہیں. تو گویا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی بھی دے دی. اور بعض روایات میں یہ آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں سے نکال دیا تھا اور نکال کر مصر پہنچا دیا, اور بعد میں پھر جب وہ بڑے ہوئے یہاں تک کہ بادشاہ وقت کے بن گئے, اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب نبی بنا دیا, اس وقت یہ وحی بھی کی گئی ان کی طرف کہ اپنی اطلاع اپنے والد کو نہیں کرنی, نہ اپنے بھائیوں کو کرنی ہے. اب اس میں حکمت اور مصلحت کیا تھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام, جن کو اپنے والد سے بھی محبت تھی اور ان کو ہوش و حواس بھی تھا, وہ اپنی اطلاع حضرت یعقوب کو نہ کریں. 32 سال تک اطلاع نہ کرنا, اور 8 سال وہ لگا لیجیے جب اپنے گھر سے نکلے تھے, تو 40 سال میں نبوت ملتی ہے. ہر نبی کو تقریباً 40 سال کے بعد نبوت ملی. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال نبوت دی گئی, حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی 40 سال میں نبی بنایا گیا, اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی 40 سال میں نبوت ملی. تو یہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا, 8 سال تو وہ اور 32 سال فراق یوسف. تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ حکمتیں تھیں اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اطلاع نہیں دی, اور جس کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یوسف کہاں ہے. یہاں ایک بات مقام عبرت ہے کہ دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ملانا, تو مصر سے وہ کرتا جو چلا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا کہ باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا, جس سے ان کی آنکھیں بحال ہو جائیں گی, تو ابھی مصر سے لے کر چلے تھے اس کی خوشبو آ گئی, اور دوسری طرف کنویں کے اندر ہیں بالکل قریب میں, لیکن خوشبو کیا پتہ بھی نہیں چل سکا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی, اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں پتہ چلا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو نہ نبی کو پتہ چل سکتا نہ کسی کو پتہ چل سکتا. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ صاحب نبیوں کو پتہ چل جاتا ہے اور ولیوں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ غیب جانتے ہیں, اس عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, البتہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ عطا فرماتے ہیں, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غیب کی خبریں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. تو غیب کی خبریں اور چیز ہیں, خود غیب جاننا اور چیز ہے. اگر خود ہی غیب جانے تو غیب کی خبریں دینے کا کیا مطلب, پھر وحی نازل ہونے کا کیا مطلب, قرآن مجید نازل ہونے کا کیا مطلب, جب سب کچھ پتہ ہے تو قرآن مجید نازل ہونے کا کیا مطلب. اس سے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے. بعض لوگ اس سلسلے میں بہت افراط و تفریط میں مبتلا ہیں, تو اس سے گریز کرنا چاہیے. بہرحال کنویں میں ڈال دیا, اور کنویں جب وہ گھر آئے, وجا اباہم عائشہ آئیں ابکون, رات کو روتے ہوئے اور گھر پر آ گئے. اب 10 آدمی جب شور شرابہ کرتے ہوئے گھر پر پہنچے, حضرت یعقوب علیہ السلام تو پہلے سے بے چین تھے, جلدی سے گھر سے باہر نکلے اور پوچھا کہ کیا بات ہے, کیا تمہاری بکریوں پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا ہے, کیا ہوا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا, کہا کہ ہمارے والد محترم, ہم جو ہے وہ دوڑ رہے تھے اور سامان کے بعد یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا تھا, فاکلہ الذئب, تو ہم تو چونکہ دوڑنے میں لگے ہوئے تھے, اچانک ایک بھیڑیا آیا اور وہ کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا, آپ ہمارا یقین تو نہیں کریں گے, ولو کنا صادقین, اگرچہ ہم ہیں سچے. کیسا یقین دلا رہے ہیں. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, اور قمیص جو لے کے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی, اس پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے, کسی خرگوش کا لگا دیا ہے, کسی بکری کا لگا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے راز کو فاش کرنا چاہتے ہیں نا, اس کی عقل سلب کر لیتے ہیں. قمیص تو اتار لی یوسف علیہ السلام کے جسم سے, لیکن اس کو پھاڑی نہیں کہیں سے بھی, صحیح و سالم پر خون لگا کر لے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا کہ بڑا عقل مند اور حکیم بھیڑیا تھا, کہ یوسف علیہ السلام تو کو تو چیر پھاڑ کے کھا گیا, لیکن کرتا جو ہے وہ صحیح و سالم رہ گیا، حیرت کی بات. تو اس لیے انہوں نے جو فرمایا وہ یہ، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں اب کچھ نہیں کہوں گا، فصبر جمیل، صبر کرنا سب سے بہتر ہے، واللہ المستعان وعلا ما تصفون، البتہ جو کچھ تم نے کیا میں اس پر اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ میری مدد فرمائیں گے اور تمہارے اس راز کو آشکارا فرما دیں گے مجھ پر کہ تم نے کیا کیا میرے بیٹے کے ساتھ. ادھر تو یہ معاملہ پیش آیا، اور ادھر وجہ سیارتن فارسلوا واردہم فادلا دلوا، ایک قافلہ وہاں سے بھٹک کر آ گیا. دیکھیے یہ ہم کہتے ہیں کہ بھٹک کر آ گیا، لیکن کس نے بھٹکایا؟ قافلہ ملک شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں کنعان نہیں آتا، لیکن وہ لوگ راستہ بھٹک گئے، بھول گئے، اور وہ قافلہ بھول کر اس راستے پر چل پڑا جہاں اللہ کے نبی جو آئندہ ہونے والے تھے، اللہ کے علم میں نبی تھے، وہ ایک کنویں میں تھے. قافلے نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، انہیں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، دائیں بائیں آدمی دوڑائے گئے کہ بھئی دیکھو کوئی کنواں تو نہیں قریب میں. تو ایک شخص کنویں پر پہنچا، اس نے ڈول ڈالا، اور جب ڈول نیچے پہنچا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے رسی کو پکڑا اور اس میں بیٹھ گئے. عقل مند تو تھے، جب اس نے سمجھا کہ پانی بھر گیا، رسی کو کھینچا، دیکھا تو اتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ، ہونہار بچہ، تو فوراً اس کی زبان سے نکلا یا بشرا ہادا غلام، ہائے خوشخبری اتنا خوبصورت بچہ. وہ اثر روح بزا، اس کو سامان تجارت بنانے کے لیے چھپا لیا. دو مطلب ہیں اس کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بھی آتے رہتے تھے یہاں پر، بلکہ یہودہ جو تھے تین چار دن کنویں میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام، تو اس دوران چھپ کر بھائیوں سے آتے تھے، کچھ کھانا وانا پہنچا دیا کرتے تھے تاکہ چھوٹا بھائی اگر کھا لے کچھ نہ کچھ، اور ساتھ میں نگرانی بھی کرتے تھے کہ بھئی اب موجود ہیں یا کوئی نکال کے لے گیا، اور لے گیا تو کون لے گیا اور کہاں لے گیا، تھوڑا سا یہ نگرانی بھی رکھتے تھے. اب جب انہوں نے نکال لیا، ادھر سے یہ بھی پہنچ گئے. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس شخص نے جس نے نکالا اس نے چھپا لیا کہ عام لوگوں کو اگر پتہ چلے گا تو سب حصہ مانگیں گے اس میں سے، اور میں تو غلام بناؤں گا، اس کو بیچوں گا، جو آمدنی ہوگی وہ اپنی جیب میں رکھوں گا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ بھائی پہنچ گئے وہاں پر، اور انہوں نے اس حضرت یوسف اپنے بھائی کو مال تجارت بنا لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. یعنی جب انہوں نے نکالا، کہا کہ ارے بھائی یہ تو ہم، یہ تم نے نکال لیا، یہ تو بھاگا ہوا تھا، یہ تو ہمارا غلام ہے. اب وہ ڈر گیا جس نے نکالا، تو اس نے کہا ہاں جی غلام تو ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم لے جانا نہیں چاہتے، تم لے لو، ہمیں کچھ پیسے دے دو، لیکن خبردار اس کو باندھ کے رکھنا، یہ بھاگ جاتا ہے، اس کو عادت ہے بھاگنے کی. وہ تو تسلی کرنا چاہتے تھے کہ واپس نہ آ جائے کہیں باپ کے پاس، لہذا تھوڑے سے پیسے لیے ان سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اہل عرب ان کی عادت تھی کہ معدودہ کا مطلب ہے گننے والی چیز، اور وہ 40 سے کم عدد ہوتا تھا. تو بعض روایت میں سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً جو ہے وہ 20 درہم انہوں نے صرف لیے، دو دو درہم آپس میں بانٹ لیے. اور اللہ فرما رہے وکانو فیہ من الزاہدین، دنیا سے بے رغبت تھے، ان کو دنیا نہیں چاہیے تھی، ان کو لالچ نہیں تھا، ورنہ چاہتے تو بہت پیسے لے سکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ دکھانا بھی چاہتے تھے کہ دیکھو ہم چاہیں تو 20 درہم میں بیچ دیں، اور ہم چاہیں تو عزیز مصر نے جب خریدا تو سونا وزن کے برابر، کپڑا وزن کے برابر، اور اسی طریقے سے زر و جواہر وزن کے برابر، بہترین یعنی قیمت پر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قافلے کے ذریعے سے خریدا تھا مصر. تو یعنی بڑے بڑے تاجر اس وقت آ گئے، لیکن کسی کے پاس اتنا سمن نہیں تھا، قیمت نہیں تھی کہ وہ خرید سکتے. عزیز مصر تک حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پہنچا دیا، اور ادھر یہ کہ 20 درہم کے اندر بیچ دیا انہوں، اور اس کے بعد گھر چلے آئیے. وکانو فیہ من الزاہدین، یہاں باب ختم ہو گیا ان کے بھائیوں کا، اب آگے جا کے جب بادشاہ بنیں گے تب پھر وہاں پہنچیں گے. لیکن یہاں فرمایا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته، دیکھیے اللہ نے درمیان میں ساری باتیں چھوڑ دی کہ قافلے میں چلے گئے، قافلے والے کس طرح منزل بمنزل مصر پہنچے، اور پھر وہاں کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ان کو تجارت کے لیے پیش کیا، یہ سارے واقعات درمیان سے چونکہ خود بخود سمجھ میں آ رہے ہیں، اس لیے فرمایا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسی ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کے اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کیا اور کہا کہ دیکھو اس کا اکرام کرنا یہ معمولی غلام نہیں ہے، یہ عام غلام نہیں ہے، لہذا اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا، آسا ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے، چونکہ ان کے کوئی اولاد تو تھی نہیں. اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر جب زلیخا کے پاس جاتا تھا تو اس کی قدرت سلب ہو جاتی تھی، اس لیے ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہ ہوئی. چونکہ بعض روایات کے مطابق بعد میں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی بنی، اور بعض لوگ اس کے مخالف ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بیوی نہیں بنی. اللہ رب العزت نے کوئی ذکر نہیں کیا، نہ یہ بتایا کہ بیوی بنی، نہ یہ کہا کہ بیوی نہیں بنی. بعض روایات سے جو اسرائیلی روایات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہو گیا تھا بعد میں. پہلے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بھاگتی تھی، اور جب اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت عطا فرمائی تو اب یوسف علیہ السلام ان کا انتظار فرماتے تھے، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی. واللہ عالم بالصواب. دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، میں نے دونوں باتیں اس لیے عرض کر دی کہ حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بہرحال زلیخا کے پاس آ گئے اور عزیز مصر نے خاص تاکید بھی کر دی کہ اچھے طریقے سے رکھو. اب میں ساری باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں. زلیخا جب یہ جوان ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی، اور عاشق بھی ایسی کہ بے انتہا محبت، یہاں تک کہ شہرت ہو گئی، اور بیگمات میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ غلام پر فریفتہ ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانا شروع کیا، اللہ رب العزت مدد فرمائی. اللہ قرآن مجید دیکھنے یہ کہتا ہے کہ ولقد ہمت بھی وہم بھی، یعنی زلیخا کا تو ارادہ تھا ہی، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ارادہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے لولا ارآ برہان ربی، اگر اللہ تعالیٰ کی مستحکم نشانیاں نہ دیکھ لیتے تو ممکن ہے گناہ میں پڑ جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے گناہوں سے بچایا. اس سے کوئی توہین لازم نہیں آتی نبی کی، چونکہ اگر نبی کے اندر جذباتی نہ ہو، گناہ کرنے پر قدرت نہ ہو، تو پھر اس کا کیا کمال ہے گناہ سے بچنا. گناہ سے بچنا اللہ کے طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن جذبات تو ہوتے ہیں نا. اگر کوئی آدمی کہے کہ میرے کوئی آدمی ایسا ہو کہ نامرد ہو، کہے کہ صاحب میں زنا نہیں کرتا یا بدکاری نہیں کرتا، تو کیا کمال ہے اس کا. یا کوئی اندھا کو بولے کہ میں نہ محرم کو نہیں دیکھتا، تو کوئی کمال. آنکھیں ہوتے ہوئے کوئی آدمی نہ دیکھے، سارے تقاضے موجود ہوں پھر بھی گناہ نہ کرے، تو یہ تو ہے بات. لیکن اگر تقاضے ہی نہ ہو تو کوئی آدمی کہے صاحب میں تو گناہ نہیں کرتا، تو کوئی کمال نہیں ہے اس کا. اس لیے سمجھ لیجیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور خاص طور پر ان کو اللہ تعالیٰ ایسی نشانی عطا فرما دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف رغبت نہیں رکھتے. چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر گئی، ایک کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسرے کمرہ، روایت سے پتہ چلتا ہے یعنی کمرہ در کمرہ، اور سب کو تالے بھی لگاتے چلی گئی. اور آخر میں جس کمرے میں پہنچی وہاں پر اس کا ایک بت تھا، اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا. حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ کیا؟ کہا کہ بھئی یہ ہمارا خدا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو چونکہ کام بے شرمی کا ہے اس لیے اس سے تو چھپانا چاہیے، اس لیے کپڑا ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی، اوپر کی طرف دیکھا تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل نظر آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام والد، اور وہ اپنی شہادت کی انگلی منہ پر رکھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خبردار اس گناہ کی طرف مت جانا. یہ وہ نشانی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی. اس کے بعد دائیں بائیں آگے پیچھے جب دیکھا سب طرف تالے بھی لگے ہوئے، لیکن بس طبیعت گھبرائی اور وہاں سے بھاگے اللہ کا نام لے کر. بھاگنا ان کا عمل تھا، اور جب دروازے پر پہنچے تو تالا ٹوٹ گیا خود بخود، یہاں تک کہ بالکل آخری دروازے پر پہنچے وہاں کا تالا بھی ٹوٹا، اور جیسے ہی باہر نکلے زلیخا بھی پیچھے پیچھے بھاگی، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اس کے ہاتھ میں آ گئی. جب باہر نکلے دروازے سے تو عزیز مصر باہر کھڑا تھا، اس نے جب دیکھا کہ غلام آگے آگے اور پیچھے جو ہے وہ زلیخا میری بیوی بھاگ رہی ہے، اب جو ہے اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہ لدى الباب، دروازے کے پاس عزیز مصر کھڑا تھا. قالت ما جزاء من اراد بحری کسو، تو عورتیں ہوتی تو چلتر ہے نا، فوراً کہا اس سے پہلے کہ عزیز مصر پوچھے ما جزاء من اراد بحری کسو، میاں میں پوچھ رہی ہوں تم سے، مجھے بتاؤ کیا ہونا چاہیے اس آدمی کی سزا جو تمہاری اہلیہ کے ساتھ، گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو جلدی سے خود ہی یہ بات پوچھی. الا یوزن و عذاب علیم، مگر یہی کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے. یہ زلیخا نے کہا. اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، فوراً کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلایا تھا. اب لازمی بات ہے کہ زلیخا کا دعویٰ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ورغلایا یا ارادہ برائی کا کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زلیخا نے برائی مجھے پھسلایا. اب اس کا اللہ رب العزت نے معاملہ یہ فرمایا کہ وہاں ایک بچہ تھا چھوٹا، جو جھولے میں لیٹا ہوا تھا، بول نہیں سکتا تھا، یعنی چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ. وشاہد شاہد من اہلہ، ان کے گھر میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، تو وہ بچہ زبان سے بولا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، کہ میں فیصلہ سنا دیتا ہوں، اگر قمیص آگے سے بیٹھی ہوئی ہے تو یہ پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت سچی ہے. وہ من الکاذبین، اور آدمی جھوٹ بول رہا ہے. وہ ان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فکذبت، تو عورت جھوٹی ہے. وہ من الصادقین، اور یہ آدمی سچا ہے. فلما را قمیصہ، جب قمیص دیکھی گئی قد من دبر، تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر نے کہا کہ تم بڑی مکار. انہ من کیدکن، یہ سب تیرا مکر. ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت زبردست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کیدکن عظیم فرمایا ہے، اور پانچویں پارے میں آپ سن کر آئے ان کید الشیطان ضعیفہ، عورت کے مقابلے میں شیطان کا مکر کمزور. یاد رکھو، شیطان بھی عورت ہی کے ذریعے انسان کو ورغلاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے اکثر گناہ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر اسی راستے سے ہوتے ہیں. شیطان عورت کو اعلی کار بناتا ہے. آج زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر جو خرابیاں پھیل رہی ہیں، تو شیطان نے چونکہ ورغلا رکھا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو عورت کہلاتی ہے کم عقل، مرد اپنے آپ کو سمجھتا ہے بہت عقل مند، لیکن ایسی کم عقل ہے کہ بڑے بڑے کے عقلوں کو لے جاتی، بڑے بڑے عقل مند بے وقوف بن جاتے ہیں. ابھی آج ہی کے اخبار میں آئی ہے بات، کہیں اور نکل جائے گی، لیکن کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. لیکن جو ہے وہ کس طرح سے بے وقوف بناتے ہیں کہ ایک فلمی اداکارہ کا آیا ہوا ہے کہ صاحب وہ نکاح کر لیا، 2 کروڑ روپے مہر بھی رکھا، مکان بھی لے لیا، سب کچھ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اس مکان کو بیچنے کے چکر میں، تو وہ بہرحال مقدمہ چل رہا ہے، اور فی الحال تو مصالحت کے لیے کہہ دیا گیا کہ آپس میں کر لو بھائی، ورنہ پھر ہم قانون کے مطابق کریں گے فیصلہ. لیکن اس قسم کے معاملات نہ جانے کتنے آتے رہتے ہیں، اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. بہرحال ان قید شیطان کا نا ضعیفہ، اور یہاں کا ان قید کن عظیم، تمہارا مکر جو ہے وہ بہت زبردست. یوسف عارضان ہذا واستغفری لذنبک، یوسف علیہ السلام کو تو کہا کہ یوسف چلو چھوڑ دو، معاملہ ختم کر دو، رفع دفع کرو، اور ساتھ میں اپنی بیوی کو کہا واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگ. انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کرنے والی. یہاں معاملات واقعات آگے پیچھے ہیں. میں نے کہا نا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کوئی اس طرح سے واقعہ کو بیان کو نہیں فرمانا چاہ رہے کہ کوئی تسلسل سے، کیونکہ واقعات کی کتاب ہے یہ، بلکہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے یہاں چونکہ آپ رہتے تھے اور یہ مفتون تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو جو بیگمات کے یہاں بات پہنچی کہ بھائی زلیخا جو ہے وہ عاشق ہے اپنے غلام پر، تو انہوں نے تانے دیے. زلیخا نے یہ کام کیا کہ ایک ٹی پارٹی کا انعقاد کیا، اس زمانے میں جو بھی تھی لا کر فروٹ وغیرہ رکھے، اور بڑی تیز قسم کی چھڑیاں بھی رکھیں، اور ساری بیگمات کو، وزرا اور مشیروں کی بیگمات کو بلا لیا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ جب سب عورتیں آ کر بیٹھ جائیں، ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑ لیں، تو تم سامنے آنا. چنانچہ ہوا ایسے ہی، ان سے کہا کہ بھئی فروٹ کاٹو، پھل کاٹو، چھڑیاں ہاتھوں میں پکڑا دی تیز. اب جب انہوں نے کاٹنا شروع کیا، اچانک حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے، اب بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے، یعنی ایسی محو ہو گئی ان کو دیکھنے میں، ایسی محو ہو گئیں کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. فلما رائنہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، اتنا خوبصورت انسان نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، تو اب زلیخا کو موقع ملے، کہا کہ یہ ہے وہ غلام جس کی وجہ سے تم کہتی ہو کہ میں اس پر عاشق ہو گئی ہوں، اب تم بتاؤ کہ میرا عاشق ہونا صحیح ہے یا غلط. تم نے تو ہاتھ کاٹ ڈالے، آج تک کم از کم میرے ہاتھ تو سلامت ہے، ہوش ہوش و آواز تو ہے. فذلکن الذی لمتننی فی، اس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی ہو. ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم، بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب سب عورتیں بھی جو ہیں زلیخا کا ساتھ دینے لگی، اور کہا کہ بھئی تو تمہاری مالکن بہت اچھی ہے، تمہارا بڑا خیال رکھتی ہے، تمہیں تو خود اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور تمہیں جو ہے اس کا جو بات یہ کہہ رہی ہے اس کی بات مان لینی چاہیے، یہ تو بہت بری بات ہے، اور یہ وہ جو باتیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب دیکھا کہ میں گھر گیا ہوں چاروں طرف سے ان عورتوں کے درمیان، تو آپ فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعونی الی، اے اللہ میں اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں گناہ کی طرف، میں جیل جانا زیادہ پسند کرتا ہوں. رب السجن احب الی، میں زیادہ محبت رکھتا ہوں کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، مما یدعونی الی، اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں. اللہ فرما رہے فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور حالات و اسباب ایسے ہو گئے کہ ان کو جیل میں عزیز مصر نے پہنچا دیا. ودخل معه السجن فتیان، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل چلے گئے ان کے ساتھ دو نوجوان اور بھی داخل ہوئے، اور پھر وہاں سے وہ خواب کا سلسلہ شروع ہوا. بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، قحط کا زمانہ آیا، اور قحط اتنا بڑا کہ کنعان میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی قحط پہنچا. تو چونکہ خواب دیکھا تھا کہ بھی 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، 7 سال بدحالی کے آئیں گے، تو یہ خواب بادشاہ نے دیکھا، کوئی تعبیر بتانے والا نہیں تھا. نجوبیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسی فضول بات ہے یہ، ایسے ہی آپ نے خواب دیکھ لیا. لیکن وہ جو دو آدمی تھے جو جیل سے رہا ہوئے تھے، ان میں سے ایک آدمی رہا ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ بھائی اب یاد آیا اس کو کہ بھائی ہاں جیل میں ایک صاحب تھے جو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ جاؤ جلدی سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ. انہوں نے جا کے خواب کی تعبیر پوچھی، درمیان میں قرآن مجید نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی کہ بھائی تمہارے ملک پر کچھ سال ایسے آنے والے ہیں جو خوشحالی کے سال ہوں گے، تمہاری گندم جوار دیگر چیزیں خوب پیدا ہوں گی، اور اس کے بعد پھر 7 سال آئیں گے جو ایسے ہوں گے کہ جو کچھ جمع کیا ہوگا سب ختم ہو جائے گا. بادشاہ کو جا کے خواب کی تعبیر بیان کی. اب اس کو اس بات سے دلچسپی ہوئی کہ بھئی اس قیدی کو باہر نکالا جائے. دوبارہ آئے وہ کہ بھئی آپ چلیے میرے ساتھ. کہا کہ ایسے میں نہیں جاؤں گا، پہلے زلیخا کو بلاؤ، عزیز مصر کو. عزیز مصر اور تھے اور بادشاہ مصر اور تھے. بادشاہ کے مصر کا نام غالباً ریان تھا، اور جو عزیز مصر تھے یہ اور صاحب تھے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ تھا ایک گورنر تھا، اس طرح سمجھ لیجئے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زلیخا کو بلاؤ اور اس سے یہ پوچھو کہ مجھے جیل میں جیل کیوں آیا، بات صاف ہو جائے گی تو میں جیل سے باہر آؤں گا ورنہ نہیں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بادشاہ نے ان عورتوں کو بھی بلایا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور زلیخا کو بھی بلا لیا. اور بلانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پھر تشریف لائے. وقال الملک اتونی بھی، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربک فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن. حضرت یوسف نے پوچھا کہ ان عورتوں کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو خوب جانتے ہیں، مطلب سازش کر کے مجھے جیل بھجوایا تھا. میں نے اپنی مالکن کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، میں نے کبھی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کیا. چونکہ نبی تھے اس لیے چاہتے تھے کہ بات بالکل واضح ہو جائے، لوگ تو ورنہ یہی سمجھتے تھے. تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اگر ان پر کوئی الزام لگے تو اپنا دفاع کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ خدا نہ کرے اگر کسی پر کوئی الزام لگے وہ الزام جھوٹا ہو تو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنا دفاع کیا. جب وہ سب عورتیں آ گئیں تو اب قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ، اب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا معاملہ ہوا تھا بتاؤ ذرا. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. اب ان سب عورتوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اس شخص میں کوئی برائی نہیں دیکھی, ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی. قالت امراۃ العزیز, تو اس وقت زلیخا نے بھی یہ کہا, آل آنا حس حس الحق, اب حق واضح ہوا. اور وہ کیا ہے کہ انا راوتہ عن نفسی, میں نے پھسلایا تھا اسے, میں نے ورغلایا تھا انہیں, میں نے گناہ کی طرح مائل کرنا چاہا انہیں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور یہ سچے, اب تک جو جیل کاٹی ان کے ساتھ ظلم ہوا. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ, حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ عزیز مصر پر اور بادشاہ پر اور باقی لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی. نبی ہو اور خیانت کرے, کسی کی بیوی کو بری نظر سے دیکھنا یہ بھی تو خیانت ہے. تو فرمایا کہ انی لم ذلک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یهدی کید الخائنین. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل صاف کر دیا اس الزام سے جو الزام ان پر تھا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, وما ابری نفسی, یعنی جب انہوں نے اپنی کہہ دیا کہ بھئی یہ بالکل صحیح ہے, تو اب حضرت یوسف نے فرمایا کہ وما ابری نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے, تو میرے نفس نے بھی برائی چاہی, لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے نہ بچا لیتے تو شاید میرا نفس بھی برائی میں پڑ جاتا. اسی لیے فرمایا, وما ابری نفسی ان النفس لامارہ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف ہی چلتا ہے, مگر یہ کہ رب العزت اس پر رحم فرمائے, بے شک میرا رب غفور بھی ہے رحیم بھی. بس یہیں تک رہنے دیجیے, ان شاء اللہ نے چاہا تو کل مزید اس کو بیان کر دیا جائے گا کچھ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اصل یہی ہے کہ ہم بھی امانت میں خیانت نہ کریں. اب وہ امانت میں خیانت چاہے جس طرح کی بھی ہو, مال میں خیانت ہو یا خدا نہ کرے دوسری قسم کی بددیانتی ہو, ہر قسم کی بددیانتی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے. بہت ٹھنڈا بھائی, بس الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب پر رحم فرما. اے اللہ یہ بارش بے شک نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے, آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جب تک ہمارے لیے رحمت ہو اسے برسائیے, اور جب ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے ہمارے شہر کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے رحمت بن جائے تو اپنے فضل خاص سے یا اللہ اس کو روک لیجئے, وہاں برسائیے جہاں اس کی ضرورت ہو. بہت سے لوگ بیچارے آج پریشان ہوئے اور وہ نماز میں بھی یہاں نہیں پہنچ سکے, مجھے فون بھی بہت سے لوگوں نے کیا, اور ان سب کے لیے بھی دعا فرمائی, اللہ عافیت اور خیر کے ساتھ انہیں اپنے اپنے گھروں میں پہنچائے, اور جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیں. اس بارش کی وجہ سے بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی پریشانی کو دور فرما دے, اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس بارش کو رحمت کا سبب بنا دے, زحمت بننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, اور جب تک زندہ رہیں ہم عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.